وہ عزت و آبرو خصوصاً جو خواتین کی نسبت سے ہے، ایک خاندان میں اسے محفوظ کرو سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے۔ بس سورہ نور یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کا مال محفوظ رہے، اس کی عزت و آبرو جنسی لحاظ سے محفوظ رہے، پاک دامن رہے، اس سورہ نور کی تلاوت کرے۔ وَحَسِّنُوا بِهَا نِسَاءَكُمْ، اور اپنی خواتین کو اس سورہ نور کے ذریعے محفوظ کرو۔ فَإِنَّ مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا، اگر کوئی مسلسل اس سورہ کی تلاوت کرے، فِي كُلِّ يَوْمٍ، ہر دن، او فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یا ہر رات، یعنی رات کو اگر کسی وقت ایک دفعہ پڑھے تو فرماتے ہیں کہ لَمْ يَزْنِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَبَدًا حَتَّى يَمُوتَ۔ فرماتے ہیں کہ اس سورے کے معاشرتی اثرات میں سے یہ اثر ہے کہ جس گھرانے میں 24 گھنٹے میں کسی ایک وقت یہ سورہ نور کی تلاوت کی جائے گی، اس گھر میں، اس گھر کے رہنے والے، وہ گھر والے، ان میں سے کوئی فرد دنیا میں کبھی بھی فاحشہ اور بدفعلی میں ملوث نہیں ہوگا۔ کہ جسے آیات نے مثلا زنا سے تعبیر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو برائی ہے یہ اس گھرانے میں نہیں پائی جائے گی جس گھرانے میں سورہ نور کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فائزہ مات، اگر ایسا شخص دنیا سے چلا جائے جو زندگی میں سورہ نور کی تلاوت کرتا تھا، شیعہم الی قبره 70,000 ملک، 70,000 فرشتے، ایسا آدمی جب دنیا سے جائے گا تو اس کی تشییع جنازہ کریں گے، اس کے جنازے کو لے کر قبر تک جائیں گے۔ کلہم یدعون و یستغفرون لہ، ہر فرشتہ اس کے لیے دعا گو ہے اور استغفار کر رہا ہے، حتی یدخل فی قبره، یہاں تک کہ یہ شخص اپنے قبر میں اتارا جائے۔ بس دیکھیں بہت سے سورے ہیں جن کی خصوصیات ہیں، مثلا سورہ موعظتین، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، یہ دو سورے ہیں کہ جو معروف ہیں کہ اگر کسی کو کسی بھی بلا سے یا جادو سے خطرہ ہے تو ان کی تلاوت کرے، رات کو ان کی تلاوت کر کے سوئے، دن میں ان کی تلاوت کرے، جب بھی اسے محسوس ہو شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہر طرح کی، ان میں سے جادو ہے مسئلہ یا نظر بد، اس سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ موعظتین کی تلاوت کی۔ بس سورہ موعظتین کے اثرات میں سے یہ ہے، اسی طرح سورہ نور کے اثرات میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی تلاوت کرے مسلسل تو اس کے خاندان میں، اس کے گھر والوں میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس مثلا برے اور فحش عمل میں مبتلا۔ یہ ایک روایت میں، ایک اور روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت اور اس پر گرامی سے نقل ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ من قرأ سورة النور و اعطی من الاجر 10 حسنات، اگر کوئی سورہ نور کی تلاوت کرتا ہے تو اسے 10 نیکیاں بطور اجر عطا کی جاتی ہیں، بعدد کل مؤمن و مؤمنۃ فیما مضی و فیما بقی۔ लेकिन ये 10 नेकियां ऐसी हैं कि जो हर मोमिन और मोमिना की तादाद के बराबर जो गुजर गए जो आएंगे, यानी जितने भी आदम से लेकर क़यामत तक मोमिन और मोमिना आएंगे उनकी तादाद के बराबर। बस देखें ये दुनिया जो है ये मादी दुनिया मुख्तसर है, महदूद है, लेकिन इसमें अगर कोई कार्य खैर अंजाम देता है उसके असरात इस महदूद दुनिया से कहीं ज्यादा, यानी इंसान अपने अमल और किरदार से इन महदूद लम्हात को आबादी सूरत में बदल सकता है। और यही अहम नुक्ता है कि ये जो जिंदगी ये मुख्तसर है लेकिन इसमें इंसान अपनी फितरत को इतना शफाफ कर ले कि उसके असरात दायमी हो जाए। जन्नत दायमी है, वहां पर कोई मुद्दत मायत नहीं है। ये सवाल किया जाता है अजाब के बारे में, भी सवाल करते हैं कि भाई दुनिया में एक लम्हे का गुनाह किया हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, ये तनासुब नहीं रखती बात। बाज लोग ये कहते हैं गुनाह एक लम्हे का था, लज्जत गुनाह एक लम्हे की थी, जहन्नम में हमेशा रहेगा। कत्ल मसलन किया उसने, यही बदफेली की उसने फर्ज करें, चंद सेकंड के लिए लज्जत हासिल की, उसके बाद फर्ज करें बगैर बाबा की दुनिया से चला गया तो हमेशा जहन्नम में रहेगा, ये क्या बात है। इसी तरह से ये सवाल भी है कि दुनिया में मुख्तसर मुद्दत के लिए इंसान ने कार्य खैर अंजाम दिया और हमेशा जन्नत में रहेगा, इसमें क्या तनासुब है। मुख्तसर काम चंद लम्हों का और रहेगा हमेशा जन्नत में, यहाँ भी ये सवाल है। तो जवाब दोनों जगह यही है कि खुदावंद आलम ने इस दुनिया के आमाल और आखिरत में और आबिता रखा है, उसने इस मुख्तसर अमल और हमेशा जन्नत या इस मुख्तसर गुनाह और हमेशा जहन्नम में रहने के दरमियान इर्तबात कायम किया। जिस तरह से एक लम्हे में अगर कोई शख्स किसी की आंख पर वार करता है उसे नाबीना कर देता है वो सारी उम्र नाबीना रहेगा, इसी तरह से जुर्म का असर है अगर बगैर तौबा की दुनिया से जाए, कत्ल किया है असल कोई भी बुराई अंजाम दी है दुनिया में बगैर तौबा के चला गया तो इसका असर जो है वो हमेशगी दायमी है। आमाल साले भी इसी तरह से कि वो दायमी है, खुदावंद आलम के नज़दीक मकदार भी कोई मुअय्यन नहीं है। आप देखेंगे एक सूरह नूर की तलावत पर इमाम फरमाते हैं कि तमाम मोमिन और मोमिना की तादाद के बराबर उसे नेकी मिलेगी। मसला क्या है, मसला ये कि खुदावंद आलम चाहता है कि ये इंसान ट्रैक पे आ जाए, बस फिर उसके नज़दीक सवाल अदा करना मुश्किल नहीं है। वो ये चाहता है कि ये मेरी तरफ आ जाए, ये मेरी साथ की तरफ तवज्जो करे और इस रास्ते पे गामजन हो जाए, फिर ये नेकी करेगा मैं इसे 10 दूंगा, करे तो सही, इब्तिदा इसे करना है, एक नेकी की बिलाखिर इसे इब्तिदा करनी पड़ेगी ताकि 10 मिले। बस सूरह नूर की तलावत अगर करे तो ये असर उसे मुयस्सर आएंगे। इसके अलावा एक और रिवायत जो इमाम से नकल हुई है, फरमाते हैं कि لا تعلموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤوهن إياها فإن فيها الفتن وَعَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ وَإِنَّ فِيهَا الْمَوَاعِظَ. فرماتے ہیں کہ اپنی خواتین کو سورہ یوسف کی زیادہ تعلیم نہ دو، تشریح نہ کرو ان کے سامنے کہ حضرت یوسف کا جناب زلیخا کے ساتھ کیا معاملہ رہا، اور یہ تمام تفصیلات زیادہ بیان نہ کی جائیں خواتین کے سامنے. لیکن سورہ نور انہیں تعلیم کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عفت و پاکدامنی اور حجاب اور یہ تمام مسائل بعد میں اس سورہ میں آنے والے ہیں. لہذا امام نے فرمایا کہ اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو، اس لیے کہ اس میں بہت سے وعظ اور نصیحت اور پند اور ایسے امور ہیں کہ جو انسان کی معاشرت کی زندگی میں کام آنے والے ہیں. بس یہ چند روایات کی جو اس سورے سے متعلق وارد ہوئی ہیں اور اس کی عظمت کے بارے میں. اس سورے میں جو پہلی آیت ہے، سورۃ انزلناها وفرضنا وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، پہلی آیت میں ارشاد رب العزت ہے ہم نے ایک سورہ نازل کیا ہے اور اسے فرض کیا ہے اور اس میں واضح دلائل اور بینات اور رہنما اصول ہم نے قرار دیے تاکہ آپ لعلکم تذکرون، تاکہ آپ اس سے سبق لیں. سورہ کسے کہتے ہیں؟ سورہ لفظ سور سے لیا گیا ہے. سور البلد کہتے ہیں، پہلے زمانے میں شہر کی چار دیواری ہوتی تھی، شہر کو ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے چار دیواری بنائی جاتی تھی، اور ان چار دیواریوں میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ محافظ بٹھائے جاتے ہیں. عمارت کو ایسی کہ جو بلند و بالا ہو، انہیں سور کہتے ہیں. بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ جو چار دیواری ہے محفوظ رکھنے کے لیے اسے سور البلد کہتے ہیں، چار دیواری. یعنی سورۃ انزلنا ایک معین آیات اور معین فرائض جو اس چار دیواری میں ہم نے بیان کیے ہیں سورہ نور کی، اسے سورہ کہا جاتا ہے. بس سورہ یعنی کسی معین شے کو جس کی چار دیواری ہو. بس یہ تمام سورے قرآن کریم میں جو آئے ہیں، مثلا سورہ بقرہ ٹھیک ہے الف لام میم سے شروع ہوتا ہے اور ایک مقام پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اس کے درمیان جتنے بھی ٹھیک ہے اس دائرے میں جو باتیں بھی ہیں صحیح ہے وہ ایک سورہ ہے. اس چار دیواری میں جو بات ہے وہ ایک سورہ ہے. بس نور بھی ایک سورہ ہے. اس میں ہم نے کیا نازل کیا ہے؟ انزلنا و فرضنا. سورہ نور کو ہم نے نازل کیا ہے، اس میں ہم نے باہم سے واجبات بیان کیے. فرضنا، اس سورہ کو ہم نے فرض کیا ہے. وہ انزلنا فیہا، اور نازل کیا اس سورہ میں آیات بینات لعلکم تذکرون. ہم نے واضح اور آشکار نشانیاں اور دلائل بیان کی. دوسری آیت سے ہی اس سورہ میں ایک معاشرتی مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو کہ اہم مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی بدفعلی سے متعلق ہے. دوسری آیت میں ارشاد ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. برا فعل کرنے والی یا کرنے والا، فاجلدوا انہیں کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے. ولا تعبدكم بهما رأفة في دين الله. اور جب ان پر یہ حد جاری ہو تو حد جاری کرنے والا ان کی نسبت سے کوئی رحم دلی نہ دکھائے، انہیں مظلوم نہ سمجھے، یہ ظالم ہے، انہوں نے حد الہی کو توڑا ہے، انہوں نے یہ گناہ کر کر ایک معاشرتی بیماری ایجاد کی ہے معاشرے میں، تو کوئی ان سے اظہار نرمی نہ کرے کہ دین اللہ دین اللہ ان کن تم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں ایمان ہے خدا پر اور یوم قیامت پر، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب یہ حد اور یہ سزا دی جا رہی ہو تو کچھ مومنین کو دعوت دی جائے، وہ اس کوڑے مارے جانے والے منظر کو دیکھیں، مشاہدہ کریں۔ بس دیکھیں قرآن کریم نے اس آیت میں جو دوسرے نمبر کی آیت ہے بدفعلی کو اور اس کی سزا کو بیان کیا، بس محرمات میں سے برائیوں میں سے ایک برائی یہ بدفعلی ہے، چاہے وہ مرد کرے یا خاتون کرے، اگر مرد کی طرف سے اور خاتون کی طرف سے دونوں کی طرف سے رضا ہو اور یہ دونوں غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا یہ ہے جو اس آیت میں آئی ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ اگر یہ دونوں شادی شدہ ہوں، اس طرح سے شادی شدہ ہوں کہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو شریعت نے بتایا ہے مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے استفادہ کرنا، کوئی رکاوٹ اس میں نہ پائی جاتی ہو، اس کے باوجود یہ عمل انجام دیں، اس کو کہتے ہیں رجل محسن یا امرأة محسنة، ایسا مرد کہ جو محفوظ ہے، یعنی اس کے لیے حلال کا راستہ موجود ہے، اسی طرح سے خاتون اس کے لیے حلال کا راستہ موجود ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ والی بدفعلی انجام دے تو اس کے لیے روایات میں جو قطعی ہے حکم یہ نہیں ہے جو اس آیت میں آیا ہے، یہاں پہ 100 کوڑے ہیں، وہ حکم جو ہے وہ رج ہے، یعنی انہیں قتل کیا جائے، اور قتل کرنے کا طریقہ بھی اگر محسن ہے یعنی شادی شدہ، ایسے شادی شدہ کہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، پھر یہ بدفعلی کی ہے، تو انہیں رجم کیا جائے گا، یعنی انہیں زمین میں گاڑا جائے گا، انسان کا آدھا حصہ زمین میں ہوگا، بقیہ حصہ اوپر ہوگا، اور ان کو اتنے کنکر مارے جائیں گے کہ وہ کنکروں سے مر جائیں، اسے کہتے ہیں رجم کا۔ بس دیکھیں شریعت نے اس برائی کو اتنا زیادہ خطرناک سمجھا ہے معاشرے کے لیے کہ اس کے لیے ایسی سزا تجویز کی، لیکن اس فعل کا ثابت ہونا 4 گواہوں کے ذریعے ہے، جب تک یہ 4 گواہ نہ ہوں بدفعلی ثابت نہیں ہو سکتی، اور وہ 4 گواہ بھی پے در پے گواہی دی، وقفہ نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ اگر 5 منٹ کا وقفہ ہو گیا 4th گواہ اور 3rd گواہ کے درمیان قاضی کے سامنے، تو وہ جو 3 گواہ ہیں وہ قاذف کہلائیں گے شرعی اصطلاح میں، یعنی تہمت لگانے والے، اور ان پر حد جاری ہو جائے گی، اور جو جسے مجرم بیان کیا تھا ان 3 نے वो आजाद हो जाएगा। हज़रत शरीयत ने इस अमल को साबित करने के लिए बड़ी सख्त शराइत रखी, ये आसानी से साबित नहीं होता। और कौन चार आदमी ऐसे होंगे जो इस फील्ड को देखे जाएंगे, वो भी देखने की खास शराइत है कि उन्होंने किस तरह से देखा हो, ठीक है, जो कि यकीनन साबित करता हो कि इन्होंने ये बदफेली अंजाम दी। इत्तफाक नहीं हो सकता ऐसा, वगरना मुश्किल है कि इस तरह से कोई बयान करे कि हमने इस अमल को देखा। लेकिन जब एक दफा साबित हो गया चार गवाहों के जरिए, या चार मरतबा मसलन कोई इकरार कर ले, जैसे कि अमीर मोमिन के दौर में हुआ, एक शख्स ने और एक खातून ने इकरार किया कि इमाम ने पूछा कि तुम्हें मालूम है कि इसे ये क्या अमल है, कौन सा गुना है। उसने कहा कि हाँ, ये मसलन कुरान इस्तेमाल में जिना है और मैं इसे जानती हूँ और मैंने जानबूझ के ये काम अंजाम दिया, मैं इसके गुनाह को पहचानती थी, आमदन मैंने किया है और मैं चाहती हूँ कि दुनिया में ही मसलन पाक हो गया, आप मुझ पर हाथ जारी करें। आपने उसे रवाना किया कि नहीं, शायद तुम्हें धोखा हुआ है, अभी तुम जाओ। चली गई वो, फिर आए चार मरतबा आकर जब उसने इकरार किया, इमाम ने मुतअद्दिद बार उसको मसलन चाहा कि वो अपने इकरार से पलट जाए, लेकिन वो नहीं पलटी, हमेशा आई, कहा कि मुझे बात कर लो। फिर देखा कि नहीं, वो मसलन माँ बनने वाली है, तो कहा कि कभी बच्चा तुम्हारा दुनिया में आ जाए फिर आ। वो फिर आई, और जब वो आई तो इमाम ने कहा कि अब तुमने जो है ना हुज्जत तमाम कर दी है और इकरार किया है, जिस तरह से चार गवाह इस अमल को साबित करते हैं उसी तरह से चार मरतबा इकरार करना जो है वो इस अमल को साबित करता है। अभी अमल साबित हो गया है, अब मुझ पर लाजिम है कि मैं हज जारी करूँ। और अजीब वाक़ है ये, तारखीन ने नक़ल किया है, किताब हुदूद में हम इसे पढ़ते हैं कि इमाम ने फरमाया कि ठीक है, मसलन सुबह के वक्त रजम किया जाएगा। वो आई, इमाम ने रात को मस्जिद में ऐलान किया कि जो भी रजम करने के लिए आए वो अपने चेहरे पर कपड़ा बांध के आए, फकत आंखें नजर आए, पता ना चले कौन शख्स है। आए लोग सुबह इसी कैफियत में। जब रजम का वक्त करीब हुआ तो इमाम ने फरमाया कि जिसके ऊपर खुद इस बुराई की सजा है वो रजम ना करे, वो चला जाए। जब आपने ये हुक्म दिया तो बाद में आप और हसनैन के अलावा कोई बाकी नहीं रहा, सब चले गए। देखें, ये वो मुआशरा था जिसे रसूल गिरामी ने तब्दील किया है। ये बुराई जमाने जाहिलियत में बुराई नहीं थी, अच्छाई। मक्के और मदीने में ये खवातीन मारूफ थी, इनके घरों पर परचम लगे हुए, उस परचम का माना ये होता था कि इसका काम ये। और शरीयत ने इसे बुराई करार दिया है और इस बुराई के माशरे में बुरे असरात रोकने के लिए इतनी सख्त सजाएं रखी हैं। और उन्हीं बुरे असरात का नतीजा है कि आप देखें, हमें उस वक्त के माशरे में माविया नजर आता है, इब्ने ज़ियाद नजर आता है, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद नजर आता है, ठीक है, या बाज़ दूसरे अफराद कि जिनकी नस्ल में ये मुश्किल मौजूद थी और उनके असरात आप देखें ऐसे पड़े। मुआविया की والدہ ابو سفیان کی بیوی ہند ہندہ معروف تھی اس سلسلے میں. امیر شام نے ابن زیاد کو اپنا بھائی بنایا اس بنیاد پر, اسی بنیاد پر کہ یہ بھی مثلا ہند سے پیدا ہوا ہے, میں بھی ہند سے پیدا ہوا, باپ کون ہے نہیں معلوم. امیر شام کا باپ معلوم ہے کہ سفیان ہے, لیکن اس کا باپ معلوم نہیں تھا. اب یہ جو بری نسل ہے اس نے کیا نتائج دکھایا آپ کے سامنے تاریخ. شریعت چاہتی ہے کہ ایسے افراد وجود میں نہ آئیں جن کی نسل خراب ہو, جن کی نسل میں یہ پرابلم ہو. اس برائی کو معاشرے سے ختم کیا جائے, روکا جائے. آپ جتنے بھی بڑے مجرم ہیں آپ دیکھیں جا کر یہ پرابلم ان میں کہیں نہ کہیں پائی جائے گی. حسب و نسب, لہذا روایات میں آیا ہے کہ انبیاء کی تمام زوجات پاک و پاکیزہ ہیں, آدم سے لے کر انشاءاللہ بھی اسی اتنی آیات میں ایک واقعہ آئے گا جو واقعہ عفت کہلاتا ہے. جناب عائشہ کی نسبت سے بعض لوگوں نے اس برے فعل کی تہمت لگائی اور قرآن کریم نے اسے رد کیا کہ نبی کی زوجات میں یہ برائی نہیں پائی جائے گی. یہ ممکن ہے کہ کسی نبی کی زوجہ کافرہ ہو لیکن وہ بد فعل نہیں, بد اس کا رحم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ناپاک نہیں, پاکیزہ ہے. مثلا حضرت لوط کی اہلیہ یا حضرت نوح کی اہلیہ, انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی ہے لیکن اس برائی میں ملوث نہیں. لہذا ہم پڑھتے ہیں آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں کہ امام السلام علیہ وارثہ قضا و قضا, اس کے بعد زیارت وارثہ کی جملہ دیا لم تنجس کر جاہلیت و بنجاس کر, یا فی اصلاب الشامخ والارحام المطہرہ. اصلاب یعنی نسل پاک, رسول گرامی کی نسل اگر حضرت ابراہیم سے ملتی ہے جا کر تو یہ تمام نسل اور آدم تک سب پاک و پاکیزہ ہے, وہاں پہ کہیں نجاست اور ناپاکی نہیں ہے. بس قرآن کریم اس جرم کو اور اس کی سزا کو بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ برا عمل کرنے والی کرنے والا غیر شادی شدہ ہے ان کی سزا سو کوڑے, اور اگر شادی شدہ ہے اس طرح کے شادی شدہ کے کوئی معنی نہیں ہے ایک دوسرے سے استفادہ کرنے سے, وہ اگر یہ عمل انجام دے ان کی سزا رہ جائے. ایک روایت وارد ہوئی ہے کہ یہ روایت بھی جو ہے وہ اسی شان نزول میں وارد ہوئی ہے, میں اس عبارت کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. اس برائی کی مختلف سزائیں, ایک سزا یہ ہے جو اس آیت میں آئی, ایک سزا وہ ہے جو رجم, ایک سزا قتل ہے. اس سے متعلق واقعہ ہے وہ کہ چھ آدمی جو ہیں وہ اس جرم میں پکڑ کے لائے گئے خلیفہ ثانی کے سامنے لائے گئے, امیر المومنین بھی وہاں موجود تھی. تو انہوں نے کہا کہ ان سب کو رجم کر دیا گیا, آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. پھر کیا کریں, ये रिवायत ये अन्नहु अहज़ा उमर इब्न खत्ताब सित्तत नफर उख़िज़ु बिज़्ज़िना, हाजिर किया गया खलीफ़े सानी के सामने छः अफराद को जो ज़िना के जुर्म में पकड़े गए थे। فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد، تو انہوں نے کہا کہ ان سب کو رجم کر دو۔ وکان امیر المومنین صلوات اللہ علیہ جالسا عند عمر، امام عمر کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال یا عمر لیس ھذا حکمہ، آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دیا ایسا نہیں ہے، ان پر اس طرح سے حکم جاری نہیں ہوگا۔ یہ چھ آدمی ہیں اور امام نے چھ مختلف جو سزائیں ہیں ان پر جاری کی۔ قال فاقم انت علیہم الحد، خلیفہ نے کہا کہ آپ حد جاری کریں، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ فقدم واحدا منهم فضرب عنقه، آپ نے ایک کو بلایا، اس کو تلوار سے قتل کیا، اس کی گردن کو اڑا دیا۔ وقدم الثانی فرجم، دوسرے کو رجم کیا۔ وقدم الثالث فضربہ الحد، ثالث کو بلایا، اس کو 100 کوڑے لگائے۔ وقدم الرابع فضربہ نصف الحد، چوتھے کو بلایا، اس کو 50 کوڑے لگائے، نصف حد جاری کی۔ وقدم الخامس، پانچویں کو بلایا، فعذرہ، اس کو تعزیر کی۔ تعزیر کا مطلب ہے کہ 1 سے 20 کوڑے کے درمیان اختیار حاکم کو، جو بھی وہ تشخیص دے کسی جرم پر ادب کرنے کے لیے لگا سکتا ہے، فقط تعزیر جاری کی۔ واطلق السادس، اور چھٹے کو آپ نے چھوڑ دیا، کوئی بھی اس کے اوپر حد جاری نہیں۔ فتعجب عمر، عمر نے تعجب کیا کہ کیا کیا آپ نے، سوال کیا۔ وتحیر الناس، اور لوگ حیران ہو گئے، یہ کیسے ہوا، چھ آدمی چھ مختلف مثلا سزائیں۔ امام نے تفصیلات فرمائی، بیان کی۔ فقال عمر يا ابا الحسن ستة نفر في قضية واحدة اقمت عليهم خمس عقوبات، اے ابو الحسن چھ افراد ایک ہی مثلا جرم میں پکڑے گئے اور آپ نے انہیں پانچ مختلف سزائیں دی اور چھٹے کو آزاد کر دی۔ لیس منها حکم من یشبہ الاخر، اور کوئی بھی حکم ان میں سے چھ میں سے ایک دوسرے کی شبیہ نہیں ہے، مختلف ہے۔ فقال نعم، امام نے فرمایا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اما الاول فکان ذمیا زنا بمسلمۃ، پہلا شخص جس کو میں نے تلوار سے قتل کیا یہ مسلمان نہیں تھا، یہ اہل ذمہ میں سے ہی یہودی یا عیسائی تھا۔ حکومت اسلامی میں اگر یہودی اور عیسائی رہتے ہیں اور حکومت ان کی حفاظت کرتی ہے، انہیں کہتے ہیں اہل ذمہ۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں ذمی، کہ جن کا ذمہ حکومت اسلامی کے لیے، کوئی بھی عیسائی اور یہودی اہل کتاب اگر معاہدے کے تحت رہتا ہے، جیسے اہل نجران نے معاہدہ کیا مبائلہ کے بعد رسول گرامی سے اور وہ حکومت اسلامی میں رہے، انہیں ذمی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کافر، یعنی یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا مجوسی ہیں۔ فرمایا کہ یہ ذمی تھا، اس نے مسلمان عورت کے ساتھ یہ عمل انجام دیا اور یہ فخر جان ذمہ دی، اور یہ ذمے کو اس نے توڑ دیا، حکومت اسلامی کی ذمہ داری کو اس نے ختم کر دیا۔ پر حکم فیہ بالسیف، تو اس کے بارے میں جو حد ہے وہ تلوار سے، اس کی گردن تلوار سے اڑائی جائے گی۔ وہ ام ثانی فرجل موسم، دوسرا آدمی جسے رجم کیا گیا وہ شخص تھا کہ جو شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی موجود تھی، اس کے باوجود اس نے या मत अंजाम दिया गुनाह किया और अजब ना हो हमने इसे रजू किया। वह अम्मा सालिस तीसरा शख्स गैर मोहसिन, ये गैर मोहसिन था यानी गैर शादीशुदा था और उसने ये अमल अंजाम दिया, हद तक ना हो हमने उसको 100 कोड़े मारे, हद जारी की। ये वाली हद जो इस आयत में आई, हद तक ना हो। वह अम्मा राबे चौथा शख्स जिसने ये गुनाह किया वो भी गैर शादीशुदा था और गुलाम था, और नहीं था आजाद नहीं था। और एक फार्मूला है हुदूद में कि जो गुलाम है उसके ऊपर हुर की आधी हद जारी होगी, ये फार्मूला है। इमाम ने उसके 50 कोड़े मारे। वह अम्मा राबे फरेकुन फसना जराबनाओ निस्फला, उसे हमने आधी हद जारी की, उस पर आधी हद जारी। वह अम्मा खामिस पांचवा शख्स फकान अमीनू जालिकल फेल बिशुबह, ये जो पांचवा आदमी था जिसे फकत ताजीर किया गया उस पर जारी नहीं हुई, उसने ये अमल अंजाम दिया लेकिन शुबहतन अंजाम दिया। शुबहतन का क्या मतलब है, यानी ये हो सकता है कि कोई मसलन पहले जमाने में तो अभी तो लाइट है और तमाम रोशनी है, उसके बावजूद भी हो सकता है कहीं पर इश्तबा हो जाए, गलत फहमी हो जाए, यानी गलत फहमी में रात के अंधेरे में किसी ने यह अमल अंजाम दिया किसी के साथ, ये समझ के कि जौजा है, लेकिन बाद में मजे लगे नहीं जौजा नहीं है, इसे कहते हैं शुबहतन अंजाम देना। उसने पांचवें ने ये शुबहतन अमल अंजाम दिया, धोखे में गलत फहमी में यह अमल अंजाम दिया। इमाम ने फरमाया कि उसको हमने ताज़ीर किया, और ये जो छठा था उसके बारे में फरमाया कि वो मोहम्मद सादिस फमजनून मगलूबुन अला कुल्ले, ये मजनून का पागल था, इसे पता है जिसने किया किया, लिहाजा उसको छोड़ दिया, कहा कि ये काबिल हद नहीं है। हद किस में जारी होती है, जो आकिल वाले ना, ये आकिल है ना, ठीक है, अकल से खारिज है, सकत मिनहु तकलीफ, इसके ऊपर कोई हराम हलाल नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, मजनून मजनून है, ना उससे सवाल किया जाएगा तो नमाज क्यों नहीं पढ़ी, ना उससे पूछा जाएगा तुमने चोरी क्यों की, कत्ल क्यों किया और डाका क्यों डाला, अगर हकीकतन मजनून है। बस ये वो रिवायत है जिसमें ये पांच किस्म की सजाएं एक ही मसले में वारद हुई हैं जो आपसे नफ़ हुई है। ये पहली आयत है कि जो इस सूरे में, दूसरी आयत जो इस सूरे में आई है कि जिसमें इस बदफिली से मुतालिक गुफ्तगू की गई है। आयत ने कहा है कि जब हद जारी हो कि जो भी हद जारी करा, कौन जारी करेगा, इमाम आदिल, इमाम मासूम या उनका नुमाइंदा, आज के दौर में मुश्तहिद, उसकी इजाज़त के बगैर हद जारी नहीं हो सकती, ये एक मुसलमा बात है। अब जो भी हद जारी करे, जब वो किसी को मुअय्यन करे कि तुम हद जारी करो, तो वो हद जारी करते वक्त कोड़े मारते वक्त जो है वो फिर उसके दिल में नरमी ना हो, उसके दिल में कोई इसके लिए मोहब्बत ना पाई जाए, वो वाकई कोड़े लगाए, क्यों ना कम करे ना ज्यादा करे। एक रिवायत वारिद हुआ कि रोज़े क़यामत एक हाकिम और वाली को लाया जाएगा, खुदा उससे सवाल करेगा कि तुमने इसको 99 कोड़े क्यों मारे, इसे 100 कोड़े मारने चाहिए, ये जिसने 101 मारे उससे सवाल किया जाएगा तुमने 101 क्यों मारे, 100 मारने चाहिए, वो जवाब देगा कि मेरे दिल में इसके ऊपर तराहम पैदा हो गया, तो खुदा तआला कहेगा कि तुम्हारे दिल में मुझसे भी ज़्यादा रहमत पाई जाती है, मैं अरहमुर रहीम हूँ, मैंने ये कानून रखा है, क्यों रखा है, इसलिए कि माशरे में ये बुराई ना फैले, ये गुनाह राइज ना हो माशरे में, मैं चाहता हूँ ये चढ़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए, लिहाजा پھر رحم دلی کی گنجائش نہیں ہے. جس نے زیادہ مارا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تم نے زیادہ کیوں مارا, تم مجھ سے بھی زیادہ مثلا عالم ہو گئے عالم ہو گئے کہ اس جرم کو کیسے ختم کیا جائے معاشرے سے, بس نہ زیادہ نہ کم. پھر اس روایت کے آخر میں ہمارے دعائی کہ دونوں خدا متعال جہنم میں ڈالے گا, اس کو کمی کی بنیاد پر اسے زیادتی کی بنیاد پر. بس یہ حدود یہ سزائیں جو اسلام نے بیان کی ہیں اس کا راز ہے. خدا عالم چاہتا ہے کہ معاشرے میں یہ نہ ہو. آخری چیز جو اس آیت میں آئی وہ یہ کہ ایک گروہ آ کر اسے دیکھے اس عمل کو جب کوڑے لگ رہے ہیں, کیوں؟ تاکہ یہ برائی کرنے والا آئندہ عبرت لے لے کہ یہ سبق لے لے کہ میں ایسا نہیں کرے گا, اور یہ جو کھڑے ہیں یہ بھی عبرت لے لیں کہ ان میں سے کوئی جرت نہ کرے ایسا کام کر لے, اور پھر یہ جا کے بتائیں لوگوں کو بھی سزا ملی ہے اسے معاشرے میں, ٹھیک ہے, یہ بات پھیلے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جرم ایسا ہے اس کی سزا ایسی ہے, لہٰذا کوئی اس برائی کی طرف نہ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.